الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, الحمدللہ ذی الحجہ کا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور پچھلی نشست میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ عید الاضحیٰ سے پہلے جمعرات کی جو یہ تین نشستیں ہمیں ملیں گی اس میں موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ ہمارے موضوعات ہیں کہ جو کہ سامنے آئیں گے. اور پچھلی دفعہ یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ جو پہلا عشرہ ہے ذی الحجہ کا, اس میں دو بڑی اہم عبادتیں ہیں کہ جو اس عشرے میں سمے ہوئے ہیں. پہلی جو عبادت ہے وہ حج کی عبادت ہے, اور الحمدللہ کہ پچھلی نشست میں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بھی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے آئی تھی, اور حج بیت اللہ کی جو فرضیت ہے, اس کی جو اہمیت ہے, اس کو بھی ہم نے سمجھا تھا, اور حج میں جو مناسک ہیں, مناسک حج, اس کا فلسفہ, اس کی حکمت, ثمرات حج, یہ باتیں ہیں کہ جو تفصیل کے ساتھ ہم پچھلی نشست میں سمجھ چکے ہیں. انشاءاللہ اب عید الاضحیٰ سے پہلے جو دو نشستیں ہماری رہ گئیں, تو اس میں انشاءاللہ جو دوسری عبادت ہے قربانی, انشاءاللہ اس کا جو فلسفہ ہے, اور یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جاری کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قیامت تک کے لیے یہ اپنے خلیل اللہ کی سنت کو جاری فرمایا ہے. یہ ایک تسلسل ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس داستان عظیمت کا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے امتحانات سے گزارا, اور خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تمام ہی امتحانات میں جو ہے وہ پورے اترے. لہذا ان دو نشستوں میں انشاءاللہ ہم انہی امتحانات کے جو بھی تسلسل ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو عظمت ہے اس کو بیان کیا ہے. پہلے اس کو سماعت کر لیتے ہیں. کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے, اور پھر انشاءاللہ دو طرح سے جو ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات لیے گئے, ایک فکر و نظر کا امتحان جو کہ آج ہمارا اصل موضوع ہے, اس میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ کس طرح سے نظریاتی سطح پر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا, اور پھر جو اگلی نشست ہماری ہوگی اس میں عملی جو امتحانات لیے گئے ابراہیم علیہ السلام سے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. سورہ نحل کی یعنی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, آیت نمبر 120 سے آیت نمبر 123, کہ جس میں رب کائنات ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو یوں بیان کرتا ہے کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا, کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام وہ ایک امت تھے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی عظمت میں یہ بات فرمائی کہ آپ پوری ایک امت تھے. یعنی جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے, جس طرح سے ایک انجمن کے افراد ایک مل کے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک شخص ہے کہ جو کہ بڑی ورسٹائل پرسنالٹی, کہ جو کہ کئی افراد کے کام وہ کر جاتا ہے. تو اسی اعتبار سے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ آیا ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، قانتا للہ حنیفا، اور اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے اور بالکل یکسو ہو جانے والے تھے. ولم یکو من المشرکین، اور جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا قرآن مجید میں تو ایک سند ہے کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں یہ ساتھ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. یعنی یہ شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ جو ہر زمانے میں ایک نیا بھیس بدل کر لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے اور لاشعوری طور پر لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور واقعتاً جو شرک سے بچ گیا، اس کی ہر قسم سے بچ گیا، اس نے تو واقعتاً کمال کر دیا، اور وہ یہ سند دیے جانے کے لائق ہے کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص طور پر یہ سند آتی ہے بار بار کہ وما کانا من المشرکین. سورہ نحل میں یہاں الفاظ آئے کہ ولم یکو من المشرکین، کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. مزید ایک عظمت کا پہلو یہ بیان کیا گیا کہ شاکر لعنومی، یہ کون تھے ابراہیم علیہ السلام؟ کہ جو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے، شاکر تھے. اور یہ واقعتا نعمتوں پر جب بھی بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم واقعتا میری عطا کردہ نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں. اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ شاکر لعنومی، کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شاکر تھے، شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والے تھے. تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ فرمانے کہ ہم نے انہیں چن لیا، اپنے چنیدہ بندوں میں شامل کر لیا اور انہیں ہدایت دی صراط مستقیم کی، سیدھے راستے. وآتیناہ فی الدنیا حسنا، ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی عطا فرمائی. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں تو نیکو کاروں میں سے ہوں گے یقینا. تو بہرحال یہ عظمت کا جو پہلو ہے سورہ نحل کی ان آیتوں میں وہ ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طرح سے یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں آیت، پھر آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم اوحینا الیہ، پھر اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی. کیا؟ کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے، اتباع کیجیے. یعنی یہ اہمیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت، آپ کا جو طریقہ ہے، آپ کا جو راستہ ہے، اس کی پیروی کرنے کا حکم اور وحی وہ کس کو کی گئی؟ وہ اللہ کے رسول کو کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ ملت ابراہیمی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے جو بالکل یکسو تھے، حنیفہ، اللہ کے لیے ہو کے رہ جانے والے تھے. اور یہاں پر بھی دیکھیں سند آئی کہ وما کانا من المشرکین، کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. اور یہ جو ملت ابراہیمی ہے اس کی بھی وضاحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں خود رب کائنات یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ کیا تھا، آپ کی ملت کیا تھی. فرمایا کہ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب جب ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ جھک جاؤ، یعنی فرما برداری اختیار کرو میرے حکم کے سامنے، تو جب جب اللہ کا یہ حکم آیا قال اسلمت لرب العالمین، تو ملت ابراہیمی یہ رہی، ابراہیم علیہ السلام کا وتیرہ یہ رہا کہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اسلمت، میں جھکاتا ہوں اپنے آپ کو لرب العالمین، تمام جہانوں اور جہان والوں کے رب کے سامنے. تو یہ ہے ملت ابراہیمی، کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے تو سر تسلیم خم ہو جو مزاج یار میں آئے. اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھکتے چلے جاتے تھے. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں ایک آیت پہلے ملت ابراہیمی کی اہمیت میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون روح گردانی کرے گا مگر وہی کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں ڈالا. یعنی انتہائی بیوقوف ہی کوئی شخص ہوگا کہ جو ملت ابراہیمی کی جو ہے وہ پیروی نہ کرے، ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی پیروی نہ کرے. تو یہ عظمت ہے کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی ہے. اور تین القابات بھی ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بڑے بڑے امتحانات، جن کا تذکرہ ابھی میں آپ کے سامنے کروں گا، لہذا جب یہ پورے اترے تو تین القابات سے نوازا اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام. اللہ کی نسبت سے آپ کا لقب وہ طے پایا خلیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، یعنی خلیل اصل میں نکلا ہے خلل سے، یعنی اتنی گہری محبت کہ جو دل میں خلل ڈال دے، اتنی جو ہے وہ گہری محبت جو دل میں پیوست ہو جائے. لہذا خلیل اللہ قرار دیا اللہ نے اپنی نسبت سے کہ اللہ کے دوست. پھر انبیاء کی نسبت سے آپ کا لقب ٹھہرا ابو الانبیاء، یعنی ابو الانبیاء آپ قرار پائے. اسی طرح انسانیت کی، انسانوں کی نسبت سے آپ کو امام الناس بنایا گیا، لوگوں کا امام بنایا گیا کہ جب آپ تمام امتحانات میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں. اور امام کا رتبہ بڑا ہوتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، انہیں سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھانے والا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے کہ جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب آئیے ذرا جو آج کا موضوع ہے حیات ابراہیم، اور اس میں ایک پہلو اور وہ ہے فکر و نظر کا امتحان کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام سے لیے گئے. یہ بات تو ہمارے علم ہے کہ ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، جو ہمارا پرپز آف لائف ہے، مقصد حیات ہے، وہ ہے امتحان. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ کہ جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا کہ تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، ابتلا کرے کہ کون تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین. لہذا دنیا میں ہمارا جو آنا ہے وہ کیا، کس کے لیے ہے؟ امتحان کے لیے. جس طرح سے شاعر کہتا ہے نا کہ قل زمے ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس ضیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یعنی ہماری زندگی وہ ایک بلبلے کی مانند ہے، ایک حباب کی مانند ہے. اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ پھولتا ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے. یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے. لیکن یہ جو مختصر زندگی ہے یہ ہے بڑی اہم، اس لیے کہ اس میں ہمارا کیا ہو رہا ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اور یہ امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو اعتبارات سے اپنے بندوں کے لیتے ہیں. ایک ہے فکر و نظر کا امتحان اور ایک ہے عملی امتحان. لہذا یہ ہے کہ فکر و نظر کے امتحان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کس کے حکم کی پیروی کرتا ہے، کس کے نظریے کو جو ہے وہ فالو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو بڑا حسین اور پرکشش بنایا ہے، یہ دنیا اپنی طرف جو ہے وہ کھینچتی ہے، اور اسی میں امتحان ہے کہ واقعتاً اس ظاہری چمک دمک سے انسان متاثر ہو کے اس عارضی دنیا کا ہو جاتا ہے، یا اس عارضی چمک دمک سے اپنے آپ کو بچا کے اور جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اپنے اصل محبوب کو وہ پہچان لیتا ہے، اسی کی خاطر اس کا جینا مرنا ہو جاتا ہے. یہ ہے فکر و نظر کا امتحان. اور اس ادوار سے ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی حیات مبارکہ ہے وہ بڑی کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فکر و نظر کے امتحان ہیں کہ جو کہ اسی طرح سے پھر عملی امتحان ہوتے ہیں. اور عملی امتحان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنی جو بھی صلاحیتیں ہیں، اپنا جو بھی مال ہے، اپنی جان، وہ کس کی خاطر لگاتا ہے، دنیاوی اسباب، یا پھر یہ ہے کہ جو مسبب الاسباب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے حکم کی خاطر اپنا تن من دھن جب وہ قربان کرتے ہیں. یہ عملی امتحان ہوتا ہے. اور یہی جو بھی اسٹوڈنٹس یہاں پر، بلکہ ہم سب جو ہے وہ طالب علمی کے دور سے گزرے ہیں، تو دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ دو ہی طرح کے امتحان ہوتے ہیں. ایک تھیوری کا امتحان ہوتا ہے، نظریاتی امتحان، اور پھر اس کے بعد پریکٹیکل ہوتا ہے، یعنی عملی امتحان ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے یہ امتحان جو بھی زندگی میں بندے کے آتے ہیں وہ دو اعتبار سے ہیں، نظریاتی سطح پر اور عملی سطح پر. اب آئیے ذرا جو نظریاتی سطح کے امتحان ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیے ہیں، اس میں اگر تو ہم ماحول کا جائزہ لیں کہ جس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پلے بڑے ہیں، لہذا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، جس ماحول میں یا جس گھر میں انسان آنکھ کھولتا ہے تو اکثر و بیشتر اسی ماحول کو بچہ جو ہے وہ ایکسپٹ کرتا ہے، اپنے جو بھی موروثی عقائد وہ چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ اسی رو میں وہ بہہ جاتا ہے، انہی عقائد کو جو ہے وہ تسلیم کر لیتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے تو باپ کون تھا؟ ہمارے ذہنوں میں اس کا نام بھی ہوگا آزر. اور یہ کون تھا؟ یہ بت تراش تھا، اور ہاتھوں سے مٹی کے پتلے بنا کے اور انہی کے سامنے جو ہے وہ سجدے کرتے تھے اور جمے بیٹھے رہتے تھے اور عبادت پوجا پاٹ ہوتی تھی. اور یہ ہے کہ وہ جو باپ تھا یہ پنڈت تھا اپنے علاقے کا، اور یہ ہے کہ یہ پنڈت کی جو بھی گدی تھی، اور یہ جتنے بھی پروٹوکول آپ ذہن میں لا سکتے ہیں ایک پنڈت کے جو اپنے علاقے میں ہوتے ہیں، مفت کے حلوے مانڈے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہے، تو یہ پروٹوکول سارے کے سارے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جو وہ تیار تھے. لیکن یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے موروثی عقائد، اپنے والد کا جو بھی گمراہ کن عقیدہ تھا شرک پر مبنی، اسے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ غور و فکر کیا اور اس حقیقت پر پہنچے کہ یہ جتنے بھی یہ معبودان باطل کی جن کی پوجا پاٹ وہ کی جا رہی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اصل حیثیت وہ اس خالق کائنات کی ہے کہ جو اصل پانلہار ہے اور مشکل کشا ہے، روزی رسا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لہٰذا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے عقیدے کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اپنے گھر کا جو بھی ایک ماحول تھا اس سے اعلان برات ہے کہ جو کہ کی ہے، اپنے والد کو بھی جو ہے وہ توحید کی دعوت دی اور توحید کے علمبردار بن کر جو وہ کھڑے ہوئے. اسی طرح سے گھر سے باہر کا ماحول دیکھیں تو لہٰذا یعنی جو بھی باہر کے لوگ تھے اور قوم تھی وہ مفت ستارہ پرستی کا شکار تھا، یعنی کوئی گروہ ہے کہ جو کہ ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی ہے کہ جو کہ چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے. یہ ستارہ پرستی کا ایک شرک تھا کہ جو کہ آپ کی قوم میں وہ رائج تھا. لہذا یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ بیان ہوتا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 76 سے 79. یہ ضرور جا کے قرآن مجید میں اس کا مطالعہ کریں. میں تو اس کا خلاصہ ہے کہ جو کہ آپ کے سامنے رکھوں گا، سورۃ الانعام آیت نمبر 76 سے 79، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا فکر و نظر کا، اس میں یہ جانچا کہ گھر کا عقیدہ تو اس نے واقعتاً قربان کیا اور اللہ کے نظریے سے اور اس کے کھوٹے سے بن گئے. اب آیا دیکھیں کہ جو قوم کے نظریات تھے کیا یہ ابراہیم ان کو قبول کرتا ہے کہ نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر بھی نعرہ مومنانہ وہ بلند کیا ہے، اور ایک خاصت ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا کہ یہ خود توحید پر گامزن تھے اور لوگوں کو بھی توحید کا سفر کراتے تھے، یعنی حجت تمام کر دیتے تھے، ایسے سوالات ان کے سامنے رکھتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، کن معبودان باطل کی، کہ جو نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. لہٰذا یہ ہے کہ خود توحید پر گامزن تھے، اب یہ باہر نکلے ہیں. اور یہ پورے واقعے کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سورۃ الانعام کی آیتوں میں جا کے آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں، اور ایک کتاب کا حوالہ بھی انشاءاللہ بعد میں آ جائے گا جو کہ دستیاب ہوگی، اس میں بھی تفصیلات مل جائیں گی انشاءاللہ. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام اب گئے ہیں ستارہ پرست لوگوں کے پاس، رات کا وقت ہے، ستارے نکلے ہیں اور سب لوگ ستارہ پرست ہیں کہ جو کہ جمع ہیں اور ہاتھ جوڑ کے اور ماتھے ٹیک کر ان کی ستاروں کی عبادت کر رہے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہیں. اب ان لوگوں کے درمیان جا کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، توحید کا سفر کرانے کے لیے وہاں پر ایک جملہ کہتے ہیں، ستارہ پرست لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھئی حاضر رب بھی، یہ ستارہ جو ہے وہ میرا رب ہے. یعنی یہ خود شرک نہیں کیا، ابھی وہ بات آ جائے گی انشاءاللہ ایک آیت کی روشنی میں سورہ انعام کی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حجت تھی، ایک دلیل تھی کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی لوگوں کو توحید کا سفر کرانے کے. لہذا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ستارہ میرا رب ہے، لیکن پھر ہوا کیا کہ جب دن نکلا اور ستارے غائب ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ وہاں پر فلوٹ کیا کہ بھئی ڈوبنے والے تو خدا نہیں ہو سکتے، ڈوبنے والے تو معبود نہیں ہو سکتے، وہ تو جو خود ڈوب رہا ہے وہ اختیار کیا رکھے گا کسی کو نفع نقصان دینے کا. تو یہ جملہ کہہ کے وہاں سے نکلا اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور حقیقت ہے کہ جو کہ منکشف کر دی. یہ الگ بات ہے کہ حقیقت کا منکشف ہو جانا بالکل الگ شے ہے، اور حقیقت کا قبول کر لینا یہ بالکل الگ شے ہے. لہذا ہدایت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ قوم کو ہدایت نہیں ملی، وہ پوجا پاٹ میں رہے، لیکن توحید یعنی حقیقت منکشف کر دی کہ جس کو تم پوج رہے ہو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو غلاموں کی طرح خود اللہ کے حکم کے تابع دار. لہذا جو ڈوبنے والے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ کہہ کے واپس آ گئے، لوگوں کو توحید کا سفر کرا دیا. اب یہ گئے ہیں دوسرے گروہ کے پاس، رات کا وقت ہے، چاند نکلا ہوا ہے اور لوگ جمع ہو کے جو چاند پرست ہیں اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ جا کے یہی جملہ کہتے ہیں، حاضر رب بھی، یہ چاند میرا رب ہے. اور جب صبح ہوئی، سورج کی روشنی آب و تاب کے ساتھ سورج نکلا ہے اور چاند کی روشنی مان پڑی، لہذا کہا کہ اللہ تو ہی اگر مجھے ہدایت نہ دے تو میں تو پھر ان گمراہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاؤں گا، اگر یہ یعنی ان کے عقیدے پر اگر میں رہا کہ کس طرح سے یہ ڈوبنے والی جو بھی چیزیں ہیں ان کو یہ معبود ٹھہرا رہا ہے، جو ڈوبنے والا وہ معبود نہیں ہو سکتا. لہذا وہاں پر بھی توحید کا سفر کرا کے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا. وہاں سے نکلے اب گئے ہیں یہ سورج پرست لوگوں کے پاس، دن کا وقت ہے، سورج آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے، اور وہاں پر جا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں بھئی ہاذا ربی ہاذا اکبر، کہ بھئی یہ سورج میرا رب ہے اور یہ تو ان دونوں سے بھی بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے اور چاند سے بھی بڑا ہے. اور جب سورج بھی جو ہے وہ ڈوب گیا، سن سیٹ ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ نعرہ مومنانہ ہے کہ جو کہ بلند کیا، کہ جو سورہ یعنی سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرتے ہیں، آیت نمبر 79 میں وہ الفاظ آتے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم جب قربانی کے جانور پر چھری چلاتے ہیں اس سے پہلے جو دعائیں پڑھتے ہیں ان میں یہ آیت بھی ہے کہ جو کہ شامل. اور یہ جو سارے ہم یہ موضوعات سمجھ رہے ہیں وہ اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ بھئی قربانی کرنے سے پہلے ہمیں اس کا پورا فلسفہ جو ہے وہ ہمیں پتا ہو کہ اس قربانی کے جانور پر چھری پھیرنے سے پہلے اس کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے، کتنی بڑی بڑی قربانیوں سے ابراہیم علیہ السلام کو یعنی امتحانات سے گزارا گیا. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے وہ نعرہ مومنانہ بلند کیا اس مشرکانہ ماحول میں کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنے چہرے کو پھیر لیا اس ہستی کی طرف کہ جو پوری کائنات کی بنانے والی ہے، آسمان و زمین کی بنانے والی ہے، یکسو ہو کر میں اپنے چہرے کو اس ہستی کی طرف کرتا ہوں، صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. بہرحال یہ ہے کہ یہ نعرہ مومنانہ ہے کہ جو کہ بلند کیا، ستارہ پرستی جو بھی قوم اس میں مبتلا تھی اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مغالطے کی کیفیت ہے کہ جو کہ پیدا ہو سکتی ہے کہ بھئی کچھ وقت کے لیے تو ستارے چاند اور سورج کو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ رب مانا کہ بھئی یہ میرا رب ہے، تو کیا شرک میں معاذ اللہ مبتلا ہو گئے تھوڑے وقت کے لیے؟ تو نہیں، بلکہ اس کا جواب کیا ہے، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، کہ یہ اصل میں ایک حجت تھی، ایک دلیل تھی. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے اس کی قوم پر، کہ تاکہ وہ اس دلیل کے ذریعے سے وہ اپنی قوم پر حجت تمام. لہذا یہ ہے کہ یہ اس بات سے جو ہے وہ کلیئرٹی ہو جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کسی لمحے بھی شرک میں مبتلا وہ نہیں تھے اور یہ نہیں ہوئے، اور وہ موحد تھے اور توحید پر گامزن رہنے والے تھے. پھر اس کے بعد جو دوسرا نظریاتی سطح کا امتحان ہے، یہ تو ہو گیا ستارہ پرستی اس عقیدے سے بھی، اپنے گھر کے ماحول سے بھی اعلان برات، اپنے قوم کے عقیدے سے بھی اعلان برات. دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ پوری قوم کا ایک بت خانہ تھا اور ایک مذہبی شرک ہے کہ جو کہ قوم اس میں مبتلا تھی. جیسے ستارہ پرستی میں مبتلا قوم تھی، تین گروہ تھے، اسی طرح ایک مذہبی شرک میں بھی یہ پوری قوم مبتلا تھی، قوم کا ایک بڑا بت خانہ تھا. اور یہ ہے کہ وہاں پر یہ پوری قوم جو ہے وہ چھوٹے بڑے بت ہیں کہ جو کہ وہ بنائے بیٹھی ہوئی تھی. لہذا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انتظار میں تھے کہ بھئی یہ کب قوم جو ہے وہ میلے ٹھیلے میں جائے. سال میں ایک دفعہ کوئی میلہ ٹھیلا باہر لگتا تھا، بستی سے ہی نکل کے سارے باہر ہول گپاڑے کے لیے جاتے تھے. لہذا ابراہیم علیہ السلام انتظار میں تھے کہ یہ باہر قوم جائے اور ان کے میں یعنی بت خانے میں داخل ہو کے اور سارے بتوں کو جو ہے وہ توڑ، تاکہ ان کو یعنی یہ اپنے جیوں میں لوٹیں اور سوچیں کہ واقعتاً کن بے بس معبودان باطل کی یہ پرستش کر رہے ہیں. لہذا یہ پورا واقعہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الانبیاء میں بیان کرتے ہیں، اور یہ آیت نمبر 58 سے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا ہوں یہ آیات، کہ جب پوری قوم میلے ٹھیلے میں چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بت خانے میں داخل ہوئے اور تمام بتوں پر جو ہے وہ ایک کلہاڑا اپنے ساتھ لے گئے تھے. لہذا یہ ہے کہ وہ لے کے اور تمام بتوں پر پل پڑے اور تمام بتوں کو جو ہے وہ توڑ دیا، الا کبیر اللہم، سوائے جو ہے وہ ایک بڑے بت کے، ایک جو سب سے بڑا بت تھا اس کو سلامت رکھا، بالکل اس کو کچھ نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لال لہم الیہ یرجعون، کہ شاید قوم جو ہے وہ لوٹے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، توحید کی طرف گامزن ہو جائے. اب جب قوم واپس آئی ہے اور اپنے بت خانوں میں بت خانے میں اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا کہ سب ٹوٹے پڑے، تو لگا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے اندر ایک غصے کی کیفیت ہے کہ جو کہ پیدا ہوئی ہوگی، ایک انتقام کی کیفیت کہ یہ کس نے کیا. لہذا الفاظ آتے ہیں کہ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، قوم نے آ کے کہا کہ بھئی یہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے، اور یقیناً جس نے بھی کیا ہے وہ تو ظالموں میں سے، بہت بڑا ظلم کیا اس نے، ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسی بے حرمتی کا معاملہ کیا. لہذا یہ قوم کا جو غصہ تھا اس کی عکاسی اس جملے میں ہوتی. تو قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، تو کسی نے کہنے والوں نے کہا کہ بھئی ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو کہ وہ ہمارے معبودوں کے حوالے سے کچھ ذکر کرتا رہتا ہے، کچھ برا بھلا کہتا رہتا ہے، اور اسے ابراہیم کہا جاتا. قالوا فاتوا به على اعین الناس، تو لوگوں نے کہا بھئی اس نوجوان کو لے کر آؤ ذرا لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ مشاہدہ کریں کہ یہ ظالم کون ہے معاذ اللہ. لعلہم یشہدون، کہ تاکہ وہ بھی دیکھیں. قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اب جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے توڑا. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ جو بھی سب کچھ کیا ہے یہ بڑے نے کیا ہے جو کہ بالکل صحیح سلامت ہے. تو لہٰذا اب یہ کیا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اپنے کلہاڑے سے سب بتوں کو، چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ کے بڑے بت کو سلامت رکھا، اور جو اپنا کلہاڑا تھا وہ بھی بڑے بت پر لٹکا کے آ گئے تھے واپس. لہٰذا اب جب قوم نے کہا کہ بھئی تم نے کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ بھئی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اپنے اس بڑے سے پوچھو مجھ سے، یہ صحیح سلامت ہے، اور جو سرکمٹینشل ایویڈنس بتا رہے ہیں، جو بھی قرائن بتا رہے ہیں، جو بھی ثبوت ہو، وہ تو اعلی قتل اس سے برآمد ہوا، کلہاڑا اس سے برآمد ہوا، اسے نے کیا ہوگا، پوچھو اس سے. حاضر یعنی فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو اس سے اگر یہ واقعتاً بول سکتے. تو اب قرآن کے الفاظ دیکھیں کیا ہے، فرجعوا الی انفسہم، قوم اپنے جیوں میں لوٹی ہے، اپنے اندر جو ہے وہ جھانکا ہے کہ یہ کیا بات کر دی ابراہیم، ہم کیسے پوچھیں ان معبودوں سے، معبودان باطل سے، ہم تو آج تک ان کو صرف پکارتے رہے اور آج تک ہم نے ان کی طرف سے کوئی ریپلائی نہیں سنا، کوئی جواب جو ہے وہ دیتے ہم نے نہیں پایا، تو اب کیسے ہم ان سے بات کریں، کیسے پوچھیں. لہذا وہ اپنے جیوں میں لوٹے، یہ ہے حقیقت کا منکشف ہو جانا، حقیقت قبول نہیں کی، حقیقت منکشف ہو گئے کہ واقعی تم آگے دیکھیں الفاظ یہ ہیں کہ فقالو انکم انتم الظالمون، اپنے جیوں میں انہوں نے کہا کہ بھئی تم ہی جو ہے وہ ظالم، کن بے بس ہستیوں کو تم جو ہے وہ معبود ٹھہرا کے اور انہیں کے سامنے جو ہے وہ جھکے رہتے ہو. لیکن پھر حقیق یعنی ہدایت انہیں ان کے نصیب میں نہیں ہوئی. تو منوکیسو الا روسہم، اور وہ اپنے سر کے بل اوندھے کیے گئے اور ہدایت انہیں نصیب نہیں ہوئی، اور ضد میں آ کے انہوں نے کہا کہ لقد علمت ما ہا اولا ینتہون، اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بول سکتے، یہ کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں جواب نہیں دیتے. تو یہی الفاظ سننے تھے ابراہیم علیہ السلام کو. آگے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودان باطل کی عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کہ جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکے اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکے. او بھائی یہ تمہیں نفع نقصان تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکے، تمہیں نفع نقصان کیا پہنچائیں. افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کن معبودان باطل کی پرستش کرتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے. لہذا یہ پورا واقعہ ہے کہ جو کہ سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تیسرا مرحلہ تھا کہ جو بت پرستی کا شکار تھی، مذہبی شرک ہو رہا تھا، اس کی بھی نفی ہے کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. اب اس کے بعد آخری جو بات ہے آج کی، اور یہ چوتھے مرحلے پر ایک اور شرک سے جو ہے وہ اعلان برات کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. یہ نظریاتی سطح کے امتحانات چل رہے ہیں، عملی امتحانات انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے سمجھیں گے. نظریاتی سطح کا ایک اور امتحان تھا، اور وہ تھا سیاسی شرک، یعنی جو علاقہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، لہذا وہاں پر ایک بادشاہ تھا نمرود، یعنی یہ عراق کے جو بھی بادشاہ گزر یعنی جو بھی ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا نمرود، اور بڑے نمارد ہیں کئی کے جو کہ گزرے ہیں، نام ان کے مختلف ہوتے تھے. جس طرح سے مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا فرعون، اور ایک فرعون کے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی آیا، فرعین مصر کہلاتے تھے، نام ان کے مختلف ہوتے تھے لیکن ان کا لقب کیا ہوتا تھا فرعون. اسی طرح عراق کے بادشاہ ان کا لقب ہوتا تھا نمرود، بہت سے نمارد گزرے. تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی ایک نمرود وہ بادشاہ تھا جو خدائے کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا. جب اسے پتا چلا کہ بھئی میری سلطنت میں ایک نوجوان ہے کہ جو میری خدائی تسلیم نہیں کر رہا بلکہ اس کا انکار کرتا ہے شد امت کے ساتھ, اور ایک نئے خدا کا تعارف ہے کہ جو کہ پیش کر رہا ہے لوگوں کو, جو ہے وہ معاذ اللہ بہکا رہا ہے, لہذا اس نے کال کر لیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بھرے دربار میں. اب آپ دیکھیں کہ کتنا شاہی ایک پروٹوکول اور بادشاہ کا وہ دربار, اور ابراہیم علیہ السلام سینہ تان کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہیں, اور یہ مکالمہ ہے کہ جو کہ بادشاہ کے نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا وہ قرآن مجید میں نقل ہوتا ہے آیت نمبر 258. جا کے ضرور اس کا مطالعہ کیجئے گا, بڑا انٹرسٹنگ یہ مکالمہ ہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك, اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جس نے جھگڑا کیا, یعنی نمرود نے, کہ وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالی نے سلطنت ہے کہ جو کہ عطا فرمائی تھی. اس قال ابراہیم کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے اپنے رب کا تعارف پیش کیا اس کے کہنے پر, اس نے کہا کہ بھئی تم کون سے رب کا جو ہے وہ تعارف کراتے پھر رہو میری سلطنت میں, ذرا مجھے بھی کراؤ کون ہے تمہارا رب. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت, کہ بھئی میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا. تو قال انا احیی و امیت, تو اس نے ضد میں آ کے کہا کہ بھئی یہ تو میں کرتا ہوں, میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. اور اس نے اپنی اس بات کی دلیل میں کیا کیا کہ ایک شخص کے جو کہ بالکل معصوم تھا باہر پکڑ کے اس کو اور سولی دے دی بغیر کسی جرم, پکڑ کے اور سولی دے دی, اور ایک مجرم انسان کے جو سولی چڑھنے والا تھا اس کو بلا کے اور اس کو آزاد کر دیا, زندہ چھوڑ دیا, اور اپنے دلیل کے طور پر یہ پیش کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ بھئی تم کہتے ہو میرا رب ہے کہ جو زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے, یہ میں کرتا ہوں. دیکھو اب یہ انتہائی بے وقوفانہ عمل تھا کہ جو کہ اس نے کیا. ابراہیم علیہ السلام اپنے جس رب کا تعارف کرا رہے ہیں وہ رب تو وہ ہے کہ جو حقیر پانی کی بوند سے پورا انسان بناتا ہے, اور کہاں یہ نمرود بنے بنائے سالب انسان کو پکڑ کے اور سولی دے دی, اور ایک کو جب وہ چھوڑ کے کہتا ہے یہ تو میں کرتا ہوں, میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. اب یہاں پر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس دلائل بہت سارے ہو سکتے تھے جو عرض کیے گئے, لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جب مخالف جو ہے وہ ضد پر آ جائے, کچھ سننے پر آمادہ نہ ہو, تو پھر مناظرانہ ایک انداز ہے کہ جو کہ اختیار کیا جاتا ہے, اور ایسا سوال جو ہے وہ ریز کیا جاتا ہے کہ جو انتہائی مشکت ہو, دندان شکن ہو, اور ایسا سوال ہو کہ جو جس کا جواب ہی بننا پڑے. اور یہی سوال ہے کہ جو ریز کیا ابراہیم علیہ السلام نے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر تم یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں, اپنے آپ کو خدا تصور کرتے ہو, تو قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق کو یعنی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو تو تم اس سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دیکھو. تو اب جیسے ہی یہ سوال آیا ہے نمرود کے سامنے, تو قرآن نمرود اس کافر کا جو فیس ایکسپریشن ہے وہ نقشہ کھینچتا ہے, یعنی فبوہت الذی کفر, وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا. یعنی مبہوت کے معنی کیا ہے, یعنی بالکل منہ کھلا کا کھلا رہ گیا, حق کا بکا جسے ہم کہتے ہیں, کوئی جواب جو وہ بن نہیں پڑا. یہ کیسا سوال کرے کہ بھئی میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تم رب کے دعوے دار ہو تو اسے جو ہے وہ ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تو فبوہت الذی کفر, وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا. اور یہاں پر بھی دیکھیں نمرود کے سامنے یہ حقیقت ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے منکشف کر دی, لیکن حقیقت کا قبول کر لینا یہ بالکل الگ بات ہے. یہ ہدایت ملتی اللہ کی طرف سے, وہ نہیں ملی, اور اللہ نے یہی بات آگے فرمائی کہ واللہ لا یہد القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا. تو لہذا یہ ہے کہ یہ سبق ہے, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں ملتا ہے, یعنی ہر طرح کے شرک سے جو ہے وہ اعلان برات, چاہے وہ گھر کا مشرکانہ ماحول ہو اس سے بھی اعلان برات, قوم کا جو بھی عقیدہ ہے ستارہ پرستی کا اس سے بھی اعلان برات کرتے ہیں, جو مذہبی بت خانہ ہے شرک وہ قوم مبتلا تھی اس سے بھی اعلان برات توحید کا سفر, اور جو سیاسی سطح کا شرک ہو رہا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کر کے نمرود بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے بھی نعرہ مومنانہ ہے اور اس کو بھی حقہ بکا کر دیا اور توحید کا سفر ہے کہ جو کہ کرا دیا. تو لہٰذا یہ پہلا موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو داستان عظیمت ہے حیات مبارکہ, اس میں جو امتحانات اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لیے, جو سورہ بقرہ کی آیت 124 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو بڑی بڑی باتوں میں آزمایا اور تمام کے تمام باتوں میں ابراہیم علیہ السلام جب وہ پورے اترے, تو اس میں نظریاتی سطح کے امتحانات وہ ہمارے سامنے آئے. اس سے مجھے اور آپ کو میسج کیا ملتا ہے؟ مجھے اور آپ کو میسج یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے بھی نظریاتی سطح پر یہ امتحانات ہیں کہ جو کہ لیتے ہیں, قدم قدم پر لیتے ہیں. اپنی زندگیوں کا اگر آپ جائزہ لیں نا, تھوڑا سا کولڈ انالیسس کریں, ٹھنڈا تجزیہ کریں, تو یہ آپ کو چیزیں امتحانات وہ ہماری زندگی میں بھی نظر آئیں گے. ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ غور کریں کہ فوراً ذہن کہاں منتقل ہوتا ہے, سب سے پہلے ذہن کہاں منتقل ہوتا ہے. میں فرد کی بات نہیں کر رہا, میں بحثت مجموعی امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں کہ جو رنگ ڈھنگ ہے ہمارا, الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ تو واقعتاً فوراً ذہن میں کیا آئے گا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, جو بھی مصیبت آتی ہے وہ کس کے حکم سے آتی ہے, فوراً اس کا رخ کس کی طرف ہوگا, وہ اللہ کی طرف ہوگا مصائب. لیکن جو انسان نظریاتی سطح پر فیل ہوتا ہے وہ یہاں پر اکثریت وہ فیل ہو جاتا ہے, فوراً ذہن کیا جاتا ہے, اسباب یہ ہو گئے, اسباب مخالف ہو گئے, یوں اگر میں نہ نکلتا تو یہ حادثہ میرے ساتھ نہ ہوتا, یہ میں چیز اختیار کر لیتا تو اس حادثے سے جو ہے وہ بچ جاتا. تو یہ کیفیات ہیں کہ جو انسان کے اندر وہ ڈیولپ ہوتی ہیں, اور یہ فکر و نظر کا امتحان ایک جانچ ہے کہ جو کہ ہو جاتی ہے کہ رخ کس کی طرف ہے. بھائی جو بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے, اور وہ کار فرمائی کس کی ہے؟ اللہ کی, اور ہمارے لیے امتحان ہے. لہٰذا مصائب میں بھی غور کیجئے گا, میں اپنے اندر دیکھوں, ہم سب اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارا رخ کس کی طرف ہوتا ہے, ہمارا مصلح جو ہے وہ کب ہمیں یاد آتا ہے, یعنی جب کوئی تکلیف اپنی ذات پر ہو, کوئی بیماری ایسی لاحق ہو جائے جان لیوا یا کسی ریلیٹو کی, تو جائے نماز کب یاد آتی, اللہ کب یاد آتا ہے, سوچیں ذرا. اللہ جب یاد آتا ہے, الا ماشاءاللہ اکثریت کا معاملہ یہ, اللہ اس وقت یاد آتا ہے کہ جب تمام ڈاکٹرز آ کے یہ کہیں کہ بھائی اب دعا کیجئے, ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, اب آپ دعا کیجئے, پھر یاد آتا ہے مصلی, پھر لمبے لمبے سجدے ہیں کہ جو کہ ہوتے ہیں. لہذا یہ ہے کہ بندہ مومن کا جو ایک کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے رجوع کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. لہذا یہ تو مصائب کی بات ہو گئی, کبھی خوشی پر بھی آپ ہم سب اپنا جائزہ لیں. کوئی بھی خوشی مسرت کوئی موقع آتا ہے, مختلف آتے ہیں زندگی میں, لہذا اس خوشی کے موقع پر کوئی انعام ملتا ہے, کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے, لہذا یہ ہے کہ فوراً ذہن کس کی طرف جاتا ہے. کوئی شکر کے ترانے ہیں کہ جو جملے ادا ہوتے, یا یہ ہے کہ بھائی میں نے یوں کیا, یعنی قرآن مجید میں مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے, قارون کی مثال دی, بہت مال و دولت, فل پروٹوکال, لیکن اس نے کہا کہ بھائی یہ سب کچھ میرے علم کی بدولت. سورہ کہف میں جو ہے وہ خدا پرست اور دنیا پرست دو دوستوں کا واقعہ بیان ہوا, لہذا دنیا پرست کے اندر کیفیت یہ تھی, میں نے کیا, یہ میں نے انگوروں کے باغ لگائے, میں نے کھجوروں کی باڑ لگائی, میں نے جو ہے وہ کھیتی باڑی ہے کہ جو کہ کیے, میں وہ فنا جگہ سے نہر نکال کے لایا, اور اللہ بار بار کہہ رہا ہے ہم نے کیا ہم نے کیا, اور وہ انسان کہہ رہا ہے میں نے کیا. تو یہ مادہ پرستی ہے, اسباب کی طرف نگاہ چلی جاتی ہے, اور مسبب الاسباب ذہن میں نہیں آتا. جیسے ہی جو ہے وہ بیماری سے شفا ہوتی ہے تو فوراً ذہن کیا جاتا ہے ہمارا, یہ نظریاتی سطح کے امتحان ہے, فوراً ذہن یہ جاتا ہے یار کیا کمال کا ڈاکٹر ہے, کیا کمال کی میڈیسن ہے کہ جو کہ دی, یہ میڈیسن دی ہے اور یہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے مجھے صحیح کر دیا. اب یہ جملے ہیں, دیکھیں جملے, یعنی تھوڑی سی اس میں تبدیلی کی کیفیت ہے کہ جو کہ مطلوب ہے. فوراً بندہ مومن کیا جملہ کہے کہ بھائی اللہ ہی ہے کہ جو کہ شفا دینے والا ہے. اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے توحید وہ بیان ہوئی قرآن مجید میں کہ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی ہے کہ جو کہ شفا دیتا ہے. یہ تو ڈاکٹرز کلینکس پر بھی ہاسپٹلز میں بھی یہ آیت ہے کہ جو کہ ٹکڑا لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن ہمارا توکل سارا کس پر ہوتا ہے, یار یہ کمال کا ڈاکٹر ہے. بھائی بالکل, یہ کہ یہ کمال اس کے اندر ڈالنے والی ذات کون ہے, وہ جو پرسکرپشن کر رہا ہے پرسکرائب کر رہا ہے میڈیسن, اس میں شفا ڈالنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. تو آپ یوں کہیں گے بھئی شافی تو اللہ ہے, یعنی شفا دینے والی ذات تو اللہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کو ذریعہ بنا دیا. بات صحیح ہو جائے گی, بالکل عین توحید کے مطابق ہو جائے گی. یہ پانی جو بھی ہے ہم کہتے ہیں یار یہ پانی پیوں گا تو یہ پیاس بجھے گی, نہیں, پانی پینے سے پیاس نہیں بجھے گی, اللہ کے بجھائے بجھے گی. لہذا یہ ہے کہ پانی یہ ذریعہ ہے پیاس بجھانے کا, اور یہ پیاس کب بجھائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اس میں یہ تاثیر ڈال رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ معاشر حقیقی کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے. لہذا یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں, یہ امتحانات ہیں نظریاتی سطح کے. شادی بیاہ کا موقع آتا ہے, یہ بار بار باتیں آتی ہیں, ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, ایک طرف جو ہے وہ قبیلے کا حکم ہے, بیوی کا حکم ہے, رشتے داروں کا حکم ہے. اب یہ نظریاتی سطح کے امتحان شروع ہو جاتے ہیں. کس کو خوش کر رہا ہے انسان؟ اللہ کو, رسول کو خوش کر رہا ہے, شریعت کی مان رہا ہے یا اپنے قبیلے کی مان رہا ہے؟ لگ پتہ جاتا ہے, صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس نظریاتی سطح کے امتحان میں بندہ فیل ہو رہا ہے یا کامیاب ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً جو بھی یہ ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت ہے, خاص طور پر فکر و نظر کے امتحان آج ہمارے سامنے آئے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس امتحان میں کامل کامیابی جو ہے وہ نصیب فرمائے. ایک کتاب کا حوالہ یہاں پر جو ہے وہ مفید رہے گا انشاءاللہ, اور یہ دونوں نشستیں آج کی بھی اور اگلی بھی جو آنے والی ہے اس میں یہ کتاب سے انشاءاللہ کفایت کرے گا. عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی موقع بھی آ رہا ہے, اور اس میں میری چاہت تو یہ ہوگی کہ ہم قربانی کرتے بھی ہیں اور اس کا پورا فلسفہ ہے کہ جو کہ انشاءاللہ اس میں آپ کو موجود یہ تفصیلات اس میں آ جائیں گے. ہم تو بہت اختصار کے ساتھ یہ باتیں سمجھیں گے. پھر یہ کہ یہ بہترین تحفہ بھی ہے کتاب کی صورت میں, آپ گوشت جس کو پہنچا رہے ہیں یہ کتاب بھی ساتھ میں پہنچایا تاکہ اسے بھی یہ اندازہ ہو کہ بھئی یہ کیوں ہم قربانی کر رہے ہیں. انشاءاللہ کچھ باتیں اگلی نشست میں آئیں گی اس کے فلسفے کے حوالے سے, لیکن یہ قیمتی کتاب چاہے انشاءاللہ یہ محدود تعداد میں یہاں پر موجود ہیں, اس کو ضرور حاصل کریں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.